الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات، تیسرا رکوع آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان خطبات جمعہ میں اسلام بطور دین اس کی وضاحت کرنے کا موقع عطا فرمایا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس موضوع پر سلسلہ کلام چل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کی تشریح میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ان کو حکم دے رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. لہذا یہ پورا کا پورا اسلام ہے کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس پورے کے پورے اسلام کی وضاحت اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف، جس کا آغاز کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے، عقائد سے ہوتا ہے. اور اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کائنات کا مالک، حاکم، پروردگار ماننا، اکیلا اور تنہا ماننا، اس بات پر یقین رکھنا کہ اسی رب کائنات نے اس کائنات کو بامقصد پیدا فرمایا، اور اس بامقصد تخلیق میں سب سے بہترین تخلیق وہ انسان ہے، اور انسان کو رب کائنات نے ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا، لہذا اس کی ایک آزمائش مطلوب ہے. اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا، بھیجا تاکہ وہ رسول اور نبی آ کر لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام واضح کریں اپنے قول اور عمل سے، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. گویا اس آزمائشی وقفے میں اللہ پاک نے انبیاء کرام کو اساتذہ کے طور پر، معلم کے طور پر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر ہمارے سامنے رب کائنات کا نہ صرف یہ کہ کلام بیان فرمایا بلکہ اس پر عمل کر کے، اپنے قول اور عمل سے گواہی دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ حجت تمام کر دی کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتا تھا. بہرحال انبیاء کرام، یہ ایمان برسالت ہے، یہ دوسرا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور توحید کا رسالت سے تعلق یہ ہے کہ یہ رسالت اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا اظہار ہے، ورنہ اگر کوئی نبی اور رسول بھی نہ آتے تب بھی انسان مسئول تھا، قیامت کے دن اس سے سوال جواب کیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے رحم فرمایا اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا علیہم الصلاۃ والسلام، اور الحمدللہ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلیسنگ فار ہیومینٹی، تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت، رحمت خداوندی کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. پھر تیسرا ایمان، ایمان بالآخرہ، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد ایک نیا نظام زندگی جو بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے برپا کیا جائے گا کہ دنیا میں جو اعمال انسان کر رہے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو جزا یا سزا دی جا سکے. تو ڈے آف ریزلٹ، ڈے آف ججمنٹ، یہ ہے ایمان بالآخرہ. ان تین بنیادی چیزوں کو ماننے کا نام اسلام ہے. زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا اپنے قول اور عمل سے اقرار کرنے کا نام اسلام. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کے لیے، اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان کی تصدیق کیسے ہوگی، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ارکان اسلام عطا فرمائے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پلرز آف اسلام ہیں بنیادی طور پر، ارکان اسلام، اور ان پر اسلام کی پوری عمارت ڈپینڈ کرتی ہے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کا. الحمدللہ اس کی حکمتیں آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہیں. پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام محض عقائد یا عبادات ہی کا مجموعہ نہیں ہے، گو کہ اس وقت اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے چند عقائد اور عبادات ہی کا مجموعہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اسلام محض اپنے ماننے والوں کو عقیدہ یا عبادات ہی تک محدود نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل خاندانی نظام، فیملی سسٹم، آئلی نظام، آئلی زندگی، اس سے متعلق بھی تفصیلی احکامات دیتا ہے، اور ان آئلی احکامات یا فیملی لاز کو دین قرار دیا گیا، ان پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور ان کو وائولیٹ کرنے سے، ان کا انکار کرنے سے گویا دین اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف ورزی ہوگی. اور الحمدللہ کافی تفصیل سے ہم نے آپ کے سامنے اسلام کا جو خاندانی نظام ہے جس پر پورا کا پورا معاشرہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کچھ حد و خال بیان کرنے کی کوشش کی. ان میں سے بھی چند موٹی موٹی باتیں ذہن میں رہے کہ یہ خاندانی زندگی، نگاہ کے بعد جو زندگی گزارتا ہے انسان، یہ عبادت ہے. نکاح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ گھر والے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے روزی کمانا، حلال طریقے سے اگر روزی کمائی جا رہی ہے تو یہ بھی عین عبادت ہے. پھر والدین کے حقوق، اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات جو ہیں، یہ کلائمیکس ہے اس اعتبار سے. لیکن اسلام صرف بوڑھے ماں باپ کے حقوق ہی بیان نہیں کرتا بلکہ اولاد کے حقوق کا تذکرہ بھی کرتا ہے. لہذا پچھلی مرتبہ والدین سے متعلق تفصیلی بات آئی تھی، آج انشاءاللہ چند باتیں اولاد کے جو حقوق اللہ پاک نے بیان کی ہیں اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ خاندانی زندگی کی تین ڈائمنشن ہیں، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی، ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین، کس کے کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. شوہر کے کیا حقوق ہیں تو کیا فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے کیا حقوق ہیں تو کیا فرائض ہیں. عام طور پر حقوق کا تذکرہ تو ہوتا ہے، فرائض کا تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرائض کا تذکرہ فرماتا ہے. یہ تمہارا فرض ہے، اگر میں اپنا فرض ادا کروں گا تو وہ کسی اور کا حق ہوگا، اگر میں اولاد ہوں تو میں اپنا فرض ادا کروں گا تو والدین کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اور والدین اگر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تو وہ اولاد کے حقوق ہیں. بالکل اسی طرح شوہر اگر اپنے فرائض ادا کر رہا ہے تو وہ بیوی کا حق ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اور بیوی اگر اپنے فرائض پورے کر رہی ہے تو یہ شوہر کا حق ہے جو اللہ پاک نے متعین کیا. لیکن یہ تعین حقوق و فرائض کا کوئی پارلیمنٹ نہیں کرے گی، کوئی عدالت نہیں کرے گی، کوئی جج صاحب نہیں کریں گے، ان حقوق اور فرائض کا تعین رب کائنات نے کیا، اور اسی کو ماننے کا نام اسلام ہے. اللہ پاک نے نکاح کے حوالے سے نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں دی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، مینیجر ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ. یہ فضیلت مردوں کو، عورتوں پر، یا شوہر کو، بیوی کو پر کیوں، کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. وہ بما انفقو، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، مہر کی ادائیگی بیوی پہ نہیں ہے، شوہر پر ہے. اسی طرح گھر والوں کی تمام تر ضروریات زندگی، بام پہنچانا، نان، نفقہ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض ہیں. اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو فضیلت بھی زیادہ دی ہے. فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اپنے شوہروں کی، اطاعت گزار ہیں. تو یہ گویا شریعت اسلامی کا اصول بیان ہو گیا، شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں. اب اس کے بعد جب اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے تو یہ بات اس سے پہلے رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں، کہ دین اسلام نے والدین کو بڑی اہمیت دی ہے. بوڑھے ماں باپ ہوں تو ان کی خدمت کر کے انسان جنت کما سکتا ہے، کیش جنت کہی جا سکتی ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کر. یہ آیات ہم نے آپ کو سنائی تھی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. پہلا حکم کیا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف نہ کہو، ولا تنہرهما اور ان کو جھڑکو نہیں، دھتکارو نہیں، ڈانٹو نہیں، وقل لهما قولا کریما اور بات کرو بہت ہی ادب سے، احترام سے، عزت کے ساتھ، وقفز لهما جناح الذل من الرحمه اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، شفقت سے، عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے، اور آخری بات وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ایسے دعا بھی کیا کرو اپنے والدین کے لیے کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی، کما ربیانی جیسے انہوں نے میری پرورش کی، نشو نما کی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا، تو احسان مندی کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے اپنے والدین کا احترام کرنا، ان کی عظمت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہو، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اب والدین کی خدمت یہ بھی دین ہے، عین دین ہے، اور وہ حدیث ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے تین مرتبہ آمین کہا، پھر آپ نے خطبہ دیا، نماز پڑھی، صحابہ کرام بڑے حیران ہو کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں آیا تو میرے ساتھ جبریل امین بھی تشریف لائے اور جبریل امین نے تین بددعائیں کی اور ان بددعاؤں پر آمین میں نے کہا۔ اب آپ اس سے اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کانپ جانا چاہیے ہمیں کہ کیا بدعا کرنے والے کون اور اس پر آمین کہنے والے کون۔ تو اس میں بدعا یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کی ناک گرد آلود کر دے، اردو میں ہم محاورتن استعمال کرتے ہیں، رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے، ان کی ضروریات زندگی فراہم کر کے وہ جنت نہ کما لے، تو ایسا شخص برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اس پر آمین کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال شدت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں بوڑھے ماں باپ کی کیا اہمیت و مرتبہ ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مزید دو بھی سن لیجئے کہ ایسا شخص بھی اللہ کو برباد ہو کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان میں اللہ پاک کی توفیق سے اتنی عبادت نہ کر لے کہ اپنے سابقہ گناہوں کو معاف نہ کروائے، برباد ہو جائے وہ شخص، اور وہ بھی کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ محبت اور عقیدت سے آپ پر درود نہ پڑے، بخیل ہے وہ شخص۔ تو بہرحال ماں باپ کے حقوق تو بیان ہوئے، اب اس کی جو تیسری ڈائمنشن ہے یعنی اولاد سے متعلق، عام طور پر وہ بیان نہیں ہوتی، لہذا سب سے پہلا آپ اولاد کا نوٹ کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی آیات میں بیان فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم رزق دینے والے ہیں انہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْوًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ پس منظر اگر معلوم ہو تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، اور آج بھی یہ زہر ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن میٹھا زہر ہے لہذا ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں میٹھا زہر کیا۔ ابھی عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو جس معاشرے میں نازل ہوئی وہاں پر قتل اولاد کی سنگین رسم موجود تھی، خاص طور پر بیٹی کو زندہ درگور کرنا، بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپانا اور یہ کہ اس کو موقع ملتے ہی زمین میں گاڑ دینا، زندہ گاڑ دینا، یہ اس معاشرے میں موجود تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اسے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا، تو گویا قتل اولاد کی سنگین رسم وہاں موجود تھی. اللہ پاک نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم, ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور دیں گے. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہارے رازق بھی ہم ہیں. گویا رب کائنات نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے, اولاد دنیا میں آئے گی تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی, اللہ پاک رزق کے ذرائع کھولے گا. لہذا آج فیملی پلاننگ کے نام پر پوری دنیا میں جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس فیملی پلاننگ کی آڑ میں جتنی بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہے وہ میٹھا زہر جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اور یہ فیملی پلاننگ کے نام پر غلط حرکتیں, زنا کو پروموٹ کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کا ہم پچھلے 10-15 سالوں سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بہرحال ان محافل میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ بیجنگ کانفرنس اور قاہرہ کانفرنس کے بعد ان فیملی پلاننگ والوں کو کروڑوں نہیں اربوں ڈالر دیے گئے, اور اس کے ذریعے مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور زنا کو پروموٹ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں جو کہ بنائے گئے, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فلسفہ کیا ہے پیچھے, کہ اولاد اگر زیادہ ہو جائے گی تو کھلاؤ گے کہاں سے, بیمار ہو جائے گی تو علاج کہاں سے کرو گے, تمہارا سورس آف انکم انتہائی محدود ہے, تعلیم کیسے دو گے, اچھا تعلیم نہیں دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. بہرحال ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, بجائے اس کے کہ تخریب پر پیسہ خرچ کیا جائے جیسے کہ کیا جا رہا ہے, میں نے اس کیا کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, اربوں ڈالر, تخریب کے بجائے اگر تعمیر پر پیسہ خرچ کیا جاتا تو اولاد تو آئے گی, جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ کا نظام ہے, اس میں آپ اور میں عمل دخل کر ہی نہیں سکتے. بہتر ایٹیٹیوڈ, مثبت ایٹیٹیوڈ, پازیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ انسان تخریب کے بجائے تعمیر کرے, سورس آف انکم بڑھائے, محنت کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے سورس آف انکم یا ذرائع جو ہے وہ نازل نہ کیے ہوں. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, آبادی اگر آج سے 100 سال پہلے 1 ارب تھی تو 1 ارب انسانوں کو غذا مل رہی تھی یا نہیں, آج اگر 6 ارب ہے تو 6 ارب لوگوں تک اللہ پاک غذا پہنچا رہا ہے یا نہیں. پوری کائنات دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں الحمدللہ رزق کے ذرائع رب کائنات کھولتا چلا جا رہا ہے اور دے گا, اس کا وعدہ ہے. نحن نرزقہم وإیاکم, ہم دینے والے ان کو رزق اور تمہیں بھی, ہم اپنے رازق خود نہیں ہیں. انسان کو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, میں کاروبار کروں گا تو پیسے ملے گا, جاب پہ جاؤں گا تو پیسہ ملے گا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں, رب کائنات رزق دینے والا ہے, رزق کے ذرائع فراہم کرنے والا ہے, اگر حلال طریقے سے کمائیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. تو بہرحال پہلا حق اولاد کا, اس کو زندہ رکھا جائے یا زندہ رہنے دیا جائے. نمبر 2, جب اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے تو شکر ادا کرے. اولاد نعمت ہے, خاص طور پر بیٹی, جیسے میں نے عرض کیا اس معاشرے میں منوس سمجھی جاتی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کے بارے میں وہ بشارتیں دی ہیں کہ انسان سنے تو حیران رہ جائے. ادھر نے فرمایا جس شخص کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے حلال روزی سے ان کی پرورش کی, ان کو اچھا مسلمان بنایا, تعلیم دی, ان کی شادیاں کی, تو ایسے شخص کو جنت کی بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صحابی جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کی 2 بیٹیاں تھیں. اب ظاہر بات ہے 3 بیٹیاں پہ بشارت مل رہی ہے, تو سوال کیا انہوں نے اللہ پاک نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں پوچھ لیتا یا کوئی پوچھ لیتا کہ 1 بیٹی کے لیے, تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول اس پر بھی یہی بشارت دیتے. بالکل زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ نئی معاشرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی. بہرحال اولاد کی تربیت, اب اصل مسئلہ جو ہے ذمہ داری کے اعتبار سے ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد عطا فرما دی تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور لڑکے اور لڑکی کے درمیان تفریق نہ کی جائے, بالکل برابری کی حیثیت میں ان کی غذا, ان کا لباس, ان کی نشو نما, ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس میں خاص طور پر اسکولز, مدارس, کالجز یا یونیورسٹیز کا انتخاب, یہ فیصلہ کن سے ہے. آج بدقسمتی سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ہمارا کہنا بھی ایک بڑی غلیظ سی بات ہے, یہ ہمارا تعلیمی نظام نہیں ہے. اس میں کچھ ہنر تو سکھائے جا رہے ہیں, تعلیم و تربیت نام کی کوئی شے نہیں ہے, ہنر ہے. جیسے ایک موچی ہوتا تھا وہ اپنی اولاد کو چمڑا کاٹنا سکھا دیتا تھا, اس سے وہ کما لیتے تھے کچھ, آج انجینئر بنا دیتے ہیں, معاف کیجئے گا جو انجینئر ہوں. تو کرنا تو اس نے محنت کے لیے, محنت مشقت کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے اس نے کچھ ہنر سیکھ لیا. تعلیم کہتے ہیں اس کو جو ہمارے اخلاق و کردار پر اثر انداز نہ ہو. تربیت کہتے ہیں, یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, یہ چند ہنر ہیں جو کہ سکھا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اپنا پیٹ پال لے, وہ انجینئر ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ لائر ہو, وغیرہ وغیرہ. اصل تعلیم یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار درست ہو جائے, وہ اللہ والا بن جائے, اس کے اندر للہیت پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں یا اسکول میں کالجز میں ہی سے نکلے گا تو یہ تعلیم یافتہ ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ ان کو سمجھا جاتا ہے جو سب سے بڑے جاہل ہیں. تعلیم کا آغاز تو ماں سے ہوتا ہے. ماں اگر پڑھی لکھی سمجھدار ہے, پڑھی لکھی سے مراد قرآن پڑھی ہوئی, دین پڑھی ہوئی, تو وہ پہلے دن سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی. جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایسی شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقت جگر, کیا تربیت کی انہوں نے اپنے صاحبزادوں کی, سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. ایسی شخصیات پیدا ہوں گی جب ماں سمجھدار ہو, پڑھی لکھی ہو اور دیندار ہو. تو بہرحال تعلیم و تربیت, ایجوکیشن وتھ ٹریننگ, اور ٹریننگ کے لیے اہم ترین مسئلہ ان کے اخلاق اور کردار کو مانیٹر کرنا, یہ ہے ذمہ داری. لہذا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, آگ کیسی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, گندک کی آگ کا تصور کریں انسان کانپ جائے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اس پر انتہائی سخت قسم کے, تنخو قسم کے فرشتے مامور ہیں. وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے, وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اگر اولاد کی تربیت نہیں کی, اس کو اچھا مسلمان نہیں بنایا, خدا نخواستہ, تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گویا اپنی اولاد کو ان جہنم کے سخت ترین فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ محبت نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار کے لیے, اس کی اصلاح کے لیے انسان وقت نکالے. ہم وقت لگاتے ہیں, صبح نکلتے ہیں, رات کو آتے ہیں. صبح کتنے بجے نکلتے ہیں بابا؟ بابا جب نکل جاتے ہیں, میں گھر میں سو رہا ہوتا ہوں. آتے کب ہیں؟ جب میں سو جاتا ہوں. تو بابا سے ملاقات ہی نہیں ہوتی اولاد کی. چھٹی والے دن 10 کام ہوتے ہیں بابا کو بھی اور اولاد کو بھی. یہ ہے محبت, یہ ہے ہمارا نظام. نتیجتاً جب اولاد کو ماں باپ کی توجہ نہیں مل رہی, تو اولاد کو جو توجہ دے گا اسی سے محبت ہوتی ہی نہیں ہوتی. نتیجتاً جو شفقت, محبت, تربیت, تعلیم ماں باپ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی, جو اولاد کا حق ہے, جب اس کو گھر سے نہیں ملتی, تو اب یہ شہری, ایسا شہری ظاہر بات ہے کہ پھر کٹی پتنگ کے مانند ہے. آپ نے پتہ نہیں پتنگ دیکھی نہ دیکھی, جب پتنگ کٹ جاتی ہے تب اس کی مرضی ہے, وہ جہاں چاہے. ہوا جہاں کی چلے گی پتنگ اس کے پیچھے چلے گی. اور جب پتنگ کٹ کے جا رہی ہوتی ہے تو نیچے کچھ بچوں کو دیکھا آپ نے؟ پتہ نہیں یہ منظر آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پتنگ اتنی بلندی پہ جا رہی ہے لیکن وہ بچے بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہ انہوں نے ٹریفک کو دیکھنا ہے نہ کچھ دیکھنا ہے. تو ایسے ہی معاشرہ ہے کہ پھر کٹی پتنگ ہے اور یہ لٹیرے لوٹنے والے، بچے تو لوٹنے والے ہیں نا، یہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور جس وجہ سے آج ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، یونیورسٹیز کا ماحول انتہائی غلیظ سے غلیظ تر ہوتا جا رہا ہے، کالجز ان کے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ تعلیم حاصل کرنے نہیں آتے، لباس تو ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے نا. لوگوں کی پینٹیں دیکھ لیجئے، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اس طرف توجہ دلانے کو کہا گیا ہے کہ لباس کسی بھی کلچر یا معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے. لہذا آج ہمارا لباس اکثر و بیشتر انگریزوں جیسا. اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. وضع قطع ہماری، کوئی پہچان سکتا ہے کہ ہمارا نام، ہمارا چہرہ جو ہے یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، عیسائی ہے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. اکثر و بیشتر ایک جیسے چہرے ہیں، عیسائیوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، مسلمانوں کے بھی. اسی طرح ہمارا لباس، اب لباس پہ ذرا توجہ دلانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ کمپلیکس کی نشانی ہے. کسی بھی قوم کے اندر جب کمپلیکس آ جائے تو وہ اپنے پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کی، غیروں کی ناپسندیدہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ متاثر ہوتا ہے، انسپائرڈ. یہ انسپائریشن ہے کہ ہم انگریز کی طرح اپنا چہرہ بناتے ہیں اور ہمارا لباس بھی ویسا ہی. لیکن بڑے خوبصورت اشعار ہیں افتخار عارف صاحب کے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. یہ لباس شرم و حیا، با حیا انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ریپرزینٹیٹو ہے. آج ہمارے معاشرے میں جس طرح کا لباس ہے، واقعہ یہ کہ بے حیائی پھیلا رہا ہے. وہ لباس جو رب کائنات نے نازل فرمایا، لقد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. رب کائنات لباس کو فرما رہا ہے، ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے ہے، یہ تمہاری عزت اور وقار اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے. آج ہمارا لباس، ہماری خواتین کا لباس، ہمارے نوجوانوں کا لباس، یہ بے حیائی کا سمبل ہے. وہ پینٹیں، جو پینٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ آخری انچ پر بس لٹکی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اب گری کہ اب گری. یہ کالجز کا ڈریس ہے. اسی طرح ایسی جینز غلیظ قسم کی، بدبو آ رہی ہے اس میں کئی دنوں کی، ایسے کپڑے پہن کے مساجد میں آج بھی آ جاتے ہیں. اب مسجد میں تو جانا ہے، بہرحال مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو بائے ہوک اور بائے کروک جمعے کی نماز تو پڑھنی ہے. تو خدا کے واسطے اس لباس کے حوالے سے توجہ دیجئے، کم از کم نماز پڑھتے ہوئے لباس شرعی ہو، حیا والا ہو. اگر جینز پہنتے بھی ہیں تو بھائی خدا کے لیے کوئی ایسی جینز پہن لیجئے جس میں نماز ہو رہی ہو. پھر کرتا پہن لیجئے، ٹی شرٹس کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ ٹی شرٹ پہن کے جب ہم کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں جہاں باوقار قسم کے لوگ رہتے ہوں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں یہ کپڑے وہاں پہن کے نہیں جانے چاہیے، اور مسجد میں پہن کے آ رہے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں شرم نہیں آ رہی یہ کام کرتے ہوئے، اور جہاں سوٹڈ بوٹیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہاں جائیں گے وہ لباس کیسا ہے ہمارا. تو ہر جگہ کا ایک وقار ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک مقام ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں آئے تو خدا کے لیے ہمارا لباس ریپرزینٹیٹو ہے ہمارا. بہرحال تھوڑی سخت بات کہتی ہے لیکن مجبوری تھی. بعض اوقات ایسا لباس پہن کے ہم لباس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی آپ سب اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے. تو بہرحال رب کائنات نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کے اندر پہلے دن سے اخلاقی معاملات کو پروموٹ کیا جائے. حیا یہ انسان کا بنیادی وصف ہے، بنیادی، جو اس کو جانور اور اور انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتا ہے. اگر پہلے دن سے حیا کی طرف ایمان کی طرف اگر توجہ دلائی جائے تو ایک با حیا اور ایک با کردار معاشرہ وجود میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے, اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی صالح اولاد کی تربیت کے حوالے سے خاص طور پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا, ان کو ایسے انسٹیٹیوشن میں بھیجنا کہ جہاں ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.